الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي امين يا رب العالمين. سورة آل عمران کے بارے میں میں نے کل عرض کیا تھا, اس کے 20 رکوع ہیں اور یہ بھی سورہ بقرہ کے معنی, اس کے بھی دو بڑے حصے کیے جا سکتے ہیں. پہلے حصے میں زیادہ خطاب اہل کتاب سے ہے, لیکن اہل کتاب کا وہ طبقہ جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں, نصارہ کہتے ہیں. سورہ بقرہ میں جو خطاب تھا وہ یہود کے ساتھ تھا بنیادی طور پر. اہل کتاب ٹائٹل تو ایک ہی ہے, بنی اسرائیل اہل کتاب. یہود وہ ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے, ہے وہی نسل, وہی چلے آ رہے ہیں بنی اسرائیلی. ان میں سے جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا, رسالت کو مانا, وہ اب عیسائی ہیں, وہ نصارہ. چنانچہ زیادہ تر خطاب ان سے ہے. بین السطور میں ہے, نجران سے ایک وفد آیا تھا مدنی دور میں, 60 عیسائیوں پر مشتمل ایک وفد تھا. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہود کے تو 3 قبائل مدینہ میں پہلے سے موجود تھے, ان کے ساتھ تو براہ راست انکاؤنٹر ہو رہا تھا. لیکن نصارہ عیسائی جو ہیں وہ جزیرہ نمای عرب کے اندر نہیں تھے. نجران کا علاقہ جو ہے وہ شام سے ملحق ہے اور سلطنت روم کا حصہ. وہاں سے 60 عیسائیوں کا ایک وفد آیا, انہوں نے ان کے بڑے بڑے 3 بہت اہم عیسائیوں کے رہنما تھے, لیڈر تھے, اور ان میں ابو حارثہ بن علقمہ جو ہے وہ گویا کہ سب ٹاپ کے اوپر وہ تھا, لارڈ پادری, سب سے بڑا پادری جو ہے رومن امپائر کے اندر, اور وہ خود آیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی, مذاکرات ہوئے, کئی دن وہ مدینہ میں ٹھہرے. وہ اس بات پہ اڑے ہوئے تھے کہ خود قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کہ وہ کلمۃ من, یہ اللہ کی طرف سے کلمہ ہے, وہ روح من, تو اس بنیاد کے اوپر وہ بحث کر رہے تھے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ الوہیت کا شائبہ ہے. کل میں نے عرض کیا تھا, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار بتا رہے تھے کہ قرآن مجید کی بے شمار آیات میں واضح طور پر ہے کہ وہ اللہ کے ایک بندے تھے. خود انہوں نے کہا کہ ان اللہ ربی وربکم, اللہ ہی ہے جو میرا بھی رب ہے, تمہارا بھی رب ہے, اور اللہ نے آج تک کسی کو بیٹا نہیں بنایا, یہ بہت بڑا شرک ہے جس میں تم ملوث ہو. لیکن بہرحال قرآن کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حق ان پر واضح ہو چکا تھا, بلکہ جب وہ آ رہے تھے اس وقت بھی واضح تھا. آخر میں پھر انہیں ایک چیلنج دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس لیے کہ جب کوئی شخص ڈھیٹ بن کر کہے کہ میں تو نہیں مانتا, میں تو آپ کے اس دلیل کو نہیں مانوں گا, میرے نزدیک آپ کی اس دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے, کوئی ویٹیج نہیں ہے, ہوتے ہیں نا لوگ ڈھیٹ, تو آخر میں پھر چیلنج دیا مباہلے کا. اس کا تذکرہ آئے گا کہ مباہلہ کیا ہوتا ہے, انہی آیات میں آئے گا, اور اس چیلنج کے جواب میں پھر وہ کھڑے نہیں رہ سکے اور پھر انہوں نے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہوئے. لیکن یہ کہ ایک بات واضح ہو گئی کہ آخری چیلنج پر آ کر جو ہے انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی. دلائل سے ماننے والے وہ تھے نہیں, لیکن خود قرآن کہتا ہے اور یہ بات ثابت ہے کہ دل سے وہ جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا انتظار تھا. چنانچہ ایک واقعہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ جس وقت وفد آ رہا تھا وہاں سے نجران کے علاقے سے, تو یہ جو علقمہ ہے ابو حارثہ بن علقمہ, جو سب سے بڑا ڈاٹ پادری تھا, وہ خچر پر سوار تھا اور اس کو ٹھوکر لگی, تو اس کا بھائی جو ہے وہ قرظ بن علقمہ, یہ اصل میں یہ شخص جو تھا یہ اصلاً اہل عرب میں سے تھا, عیسائی ہو گیا اور پھر وہاں چلا گیا, اور وہ عیسائیت کے اندر اس نے علم حاصل کیا اور بہت اونچے مقامات حاصل کیے اور سب سے بڑا پادری بن گیا تھا وہاں کا. تو اس کے بھائی نے کہا تعیس الابعد، معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گویا کہ ایک اس نے بد دعائیہ کلمہ کہا، اس پر اس نے فوراً کہا کہ نہیں، بلکہ الٹا یہ کہا کہ تمہاری ماں جو ہے اس کے وہ اس کو بد دعا دے دی، اپنی ہی ماں کو کہ تم نے اللہ کے رسول کو جو ہے وہ بد دعا دی ہے. تو اس کے بھائی نے کہا تم تو ان کو رسول نہیں مانتے، تم تو ان سے مجادلہ کرنے جا رہے اور اب اس کی فیور میں بات کر رہے. تو کہنے لگا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہمیں جو یہاں پر رومن امپائر کے اندر اور سلطنت کے اندر جو مراعات حاصل ہیں اور جو مالی فوائد حاصل ہو رہے ہیں ان سب سے ہم محروم ہو جائیں گے اگر ہم نے ان کی نبوت کو مان لیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ آ رہے تھے مدینہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے. چنانچہ دوسرے رکوع کا جو آغاز ہو رہا ہے اس آیت کے پس منظر میں یہی واقعہ ہے. فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ کے جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے. یہ مال دولت دنیا کے حوالے سے تم حق بات کو کہنے سے گریز کر رہے ہو، حق کا انکار کر رہے ہو، یہ مال تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. اولئک ہم وقود النار، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے. کدہ بھی آل فرعون، جیسے کہ معاملہ ہوا تھا آل فرعون کا، ان کے پاس بھی حکومت تھی، شان و شوکت تھی، مال و دولت، لیکن انجام کیا ہوا. والذین من قبلہم، اور وہ لوگ کے جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا. فأخذهم اللہ بذنوبهم، تو اللہ نے انہیں پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. قل للذین کفروا ستغلبون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کافروں سے کہ ان قریب تم مغلوب ہو کر رہو گے، یعنی آخری فتح مسلمانوں کی ہوگی. اونچ نیچ ہوئی ہے اس لیے کہ غزوہ بدر میں تو مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی، لیکن غزوہ احد کے اندر ایک وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہود، مدینہ کے یہود بھی غزوہ بدر کے بعد سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لینا چاہیے، انہی کو غلبہ ملے گا یہاں پر. تو اس لیے کہ فتح بہت زبردست تھی، لیکن جب کچھ نے مشورہ دیا ابھی ذرا ٹھہرو، تھوڑا انتظار کرو، اگلے سال غزوہ احد ہوا اور اس میں مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہو گئی. تو چنانچہ انہوں نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور مسلمانوں کی مخالفت پر پوری طرح ڈٹ گئے. تو یہاں فرما دیا کہ ٹھیک ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہوگے. وتحشرون الى جہنم، دنیا میں بھی مغلوب ہوگے، شکست تمہارا مقدر ہے، اور پھر تم ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، تمہارے سامنے یقیناً ایک نشانی ہے ان دو فوجوں کے معاملے میں جن کی باہم مڈ بھیڑ ہوئی، ایک دوسرے کا مقابلہ ہوا. اشارہ ہے غزوہ بدر کی طرف. فیتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ جو تھا، ایک فوج، وہ لڑ رہی تھی اللہ کے راستے میں. واخرى کافرۃ، اور دوسری جو تھی، دوسرا گروہ، وہ کفار پر مشتمل تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنے سے دگنا کھلی آنکھوں سے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کا اور جو مشرکین کا جو کمپیریزن تھا وہ ون تھرڈ مسلمان تھے، ادھر 1000 ادھر 313، لیکن کچھ ایسے مراحل آئے کہ ہر ایک کو اپنے سے دگنے لگا لشکر جو ہے مقابلے کا. اللہ تعالیٰ نے جو بھی کفار پر ہیبت ڈالی ہے اس کے حوالے سے یہ بھی تھا کہ وہ اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو. ایک سٹیج یہ بھی آئی. واللہ یؤیدو بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی نصرت کے ذریعے جس کی چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں عبرت کا بڑا سامان ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بصارت اور بصیرت رکھنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، فرمایا کہ مزین کر دیا گیا تھبا دی گئی ہے لوگوں کے دلوں میں مرغوب چیزوں کی محبت. دنیا کے اندر جو کشش کے پہلو ہیں جن سے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے انسانوں کو، ایک طرف دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، جو اقبال نے کہا، تو دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کے اندر بہت سی ایسی مرغوب چیزیں ہیں جو انسانوں کے لیے ان میں بڑی کشش کا سامان ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اسی کی طرف کھینچے جاتے ہیں. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ہمارے ہاں تو تین الفاظ مشہور ہیں، زن، زر اور زمین، جس طرف سارے جھگڑے ہوتے ہیں اور دنیا کے معاملات جو ہیں فسادات وہیں سے ہوتے ہیں. تو یہاں اس کو زیادہ تفصیل سے بیان فرمایا. زین للناس حب الشہوات من النساء، کھبا دی گئی ہے لوگوں کے دلوں میں مرغوب چیزوں کی محبت، نفس انسانی کو جو چیزیں مرغوب ہیں وہ کیا ہیں؟ من النساء، عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے نشان زدہ. اب یہ بھی ایک پرسٹیج، میٹر آف پرسٹیج تھا، اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کے گھوڑے جمع کرنا. آج بھی گھوڑے کی بھی پرسٹیج اپنی جگہ قائم ہے، اگرچہ اب لوگوں کے پاس سواری کے لیے اب فلیٹ ان کے ہوتے ہیں، جیسے مرسیڈیز بھی ہو، وہ بی ایم ڈبلیو بھی ہو، اور اس طرح کی جو ہے بہت بڑی گاڑی ہو، تو یہ ہے. لیکن اس زمانے میں اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کے گھوڑے جو ہیں وہ لوگ پالتے تھے جو صاحب حیثیت ہوتے تھے، اور وہ بھی ایک میٹر آف پرسٹیج سمجھا جاتا تھا. والانعام، اور مویشی، انڈسٹری تو نہیں تھی لیکن مال مویشی، والحرث اور کھیتی، اور اس کے اندر جائیدادیں آ جائیں گی، بڑی اراضی ہے، مربے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی محبت انسان کے دل میں کھبا دی گئی. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے. چند روزہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں وقت گزاری کے لیے ضرورت کا سامان دیا تھا، اب تم اسی کے اندر غرق ہو گئے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ. قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جو ان سے بہت بڑھ کر ہے، بہتر ہے تمہارے لیے، وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی ہے، جو متقین ہیں، ان کے لیے ہے ان کے رب کے پاس وہ باغات کے جن کے دامن میں ندیاں اور چشمے جاری ہوں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ. یہ چند روزہ زندگی. وہ ازواج مطہرہ، اور بڑی پاک باز بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا، اور جن سے اللہ راضی ہوگا ان کے لیے جو آخری سب سے بڑا اونچا انعام ہے وہ دیدار الہی انہیں نصیب ہوگا. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا ہے، وہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو، نظر رکھتا ہے اپنے بندوں پر. الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اب یہ جو خوش نصیب لوگ جن کا تذکرہ کیا ہے، ان کے اوصاف بھی آ رہے ہیں، ان کی دعا بھی آ رہی ہے، وہ لوگ کے جو کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس ہمیں بخش دے، معاف فرما دے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے. یہ کون ہیں؟ الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے، سچے راست باز، والقانتین، بہت فرما بردار اللہ کے، والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کے وقت یعنی رات کے آخری پہر استغفار کرنے والے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. والملائکۃ واولو العلم، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور تمام صاحب علم لوگ جو واقعی علم رکھتے ہیں وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الوہیت میں کوئی شریک نہیں، خواہ وہ حضرت مسیح ہوں یا جبرائیل ہوں. اس لیے کہ عیسائیوں نے جو ٹرینیٹی بنائی تھی تثلیث، اس میں حضرت عیسیٰ کو شامل کیا، اور اس میں حضرت جبرائیل کو شامل کیا، روح القدس کو. اللہ دی فادر، جیزس دی سن، اور ایک تثلیث کے اندر ہے میری دا مدر مریم علیہ السلام، ان کو الوہیت میں شامل کر دیا، اور ایک میں مریم علیہ السلام کی جگہ جبرائیل امین روح القدس روح القدس کو شامل کیا. تو اس بات کو کہا گیا سب اہل علم جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی نے الوہیت نہیں، شہد اللہ انہ لا الہ الا والملائکہ، اس بات کی گواہی اللہ بھی دیتا ہے، فرشتے بھی دیتے ہیں، اور تمام اصحاب علم دیتے ہیں، قائم بالقسط، اور وہ انصاف کو قائم رکھنے والا ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، العزیز الحکیم، وہ غالب اور زبردست ہے، حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک مقبول دین صرف اسلام ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی، حضرت موسیٰ بھی رسول تھے، حضرت عیسیٰ بھی رسول تھے، اور وہ مذاہب بھی اپنی جگہ تھے، لیکن اب مقبول دین اللہ کی نگاہ میں صرف اسلام. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور اختلاف میں نہیں پڑے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، الا من بعد ما جاءهم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم صحیح علم آ گیا تھا، بات ان پر بھی گھل گئی تھی. بغیم بینہم، لیکن اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ آپس کی زدم زدہ کے باعث. ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لے لینے والے ہیں. فإن حاجوک فقل اسلمت وجهی للہ، اے نبی اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، بحث مباحثہ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنے چہرے کو جھکا دیا ہے اللہ کے آگے، سب نگو کر لیا ہے، میں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے. ومن اتبعن، اور جو میری پیروی کر رہے ہیں، جو مجھے اللہ کے رسول مانتے ہیں، میرے پیروکار ہیں، وہ سب بھی اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، جو حکم ہو اللہ کا سر تسلیم خم. وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، اور اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور یہ جو امی ہیں یا مشرکین عرب، ان سے بھی کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہو؟ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکانے کا مطلب کہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، جس کو تم بھی اس کے آگے عاجز ہو اور ماننے پر مجبور ہو کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، مانو اس کو، سر جھکاؤ، جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو وہی نازل ہو رہی ہے، اس کو تسلیم کرو. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو اگر وہ بھی انہوں نے سر جھکا دیا اور ایمان لے آئے، تو انہوں نے فقد اهتدوا، تو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، صحیح رستے پر آ گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر روح گردانی کریں، منہ موڑیں، تو بس اے نبی آپ کا کام ہے پہنچا دینا. واللہ بصیر بالعباد، اور یہ نہیں مانتے، مانے یا نہ مانے، اب اللہ تعالیٰ ان سے خود نمٹے گا. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رکھے ہوئے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور جو قتل کرتے رہے ہیں پیغمبروں کو ناحق، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے رہے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے تھے لوگوں میں سے. فبشرهم بعذاب الیم، ان کو تو بشارت دے دیجیے دردناک عذاب. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال اکارت گئے، ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. اب ظاہر ہے یہ نقشہ کشی جس کی کھینچی جا رہی ہے، وہ اہل کتاب ہیں، وہ یہود ہیں، اور اس میں بعد میں عیسائی بھی شامل ہیں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. یدعون الی کتاب اللہ، انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، یعنی جن کو تورات ملی انہیں بھی الکتاب میں سے ایک حصہ ملا، جنہیں انجیل ملی انہیں بھی ایک حصہ مل گیا، اب ان کو دعوت دی جا رہی ہے اس اللہ کی کتاب کی طرف. لیحکم بینہم، تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے. ثم یتولى فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ ہے کہ جو منہ پھیر لیتا ہے، یعنی ادھر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اوائڈ کرتا ہے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ اعراض کرتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ہمیں تو آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور بہکا رکھا ہے انہیں ان کے دین کے معاملے میں ان باتوں نے جو اپنے آپ سے بناتے رہتے ہیں, افتراء کرتے ہیں, خود ساختہ باتیں ہیں کہ ہمیں تو آگ نہیں چھو سکتی. دلیل کہاں ہے؟ دلیل لاؤ. جیسے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ہاتھوں برہانکم, اگر تمہارا یہ موقف ہے کہ جنت میں یہودی جائے گا اور یہودیوں کو آگ نہیں چھو سکتی اور اہل کتاب جو ہے انہی کے لیے ہے وہ جنت, تو پھر دلیل پیش کرو. یہ امانی ہے. فَكَيْ فَإِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ تو کیا حال ہوگا اس دن کے جب ہم جمع کریں گے ان سب کو, اس دن کے جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں, وہ آ کر رہے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو, ہر شخص کو جو کمائی اس نے کی, یعنی اس کا بھرپور بدلہ ثواب یا سزا کے طور پر. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان کی حق تلفی نہیں ہوگی. قل اللہم مالک الملک اے نبی آپ تو کہیے کہ اے اللہ کہ جو بادشاہ ہے, مالک ہے ملک کا, کل حکومت کا بادشاہ ہے, پوری کائنات کا بادشاہ ہے, تو تل ملک من تشاء تو ہی حکومت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے, وتنزع الملک ممن تشاء اور حکومت سلب کر لیتا ہے, کھینچ لیتا ہے جس سے چاہتا ہے, وتعز من تشاء اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, وتذل من تشاء اور تو ذلیل کرتا ہے, کمزور کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں خیر ہے, خیر ہی خیر ہے, انک علی کل شیء قدیر اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. آج اگر حکومت ان کے پاس ہے, رومن امپائر ہیں, کچھ اور ہیں, تو یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ رہے گی, یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں, وہ جس کو چاہے حکومت دے, عزت دے, جسے چاہے سلب کر لے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 20 سال کے اندر اندر دونوں جو بڑی قوتیں تھیں, پرشین امپائر, رومن امپائر, ان کی دھجیاں بکھر چکی. انک علی کل شیء قدیر یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے, تولج اللیل فی النہار تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں, وتولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں, وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے, وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور تو میت مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے, وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اور تو رزق عطا فرماتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے بے حد و حساب. لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اب مسلمانوں کو ایک ہدایت دی جا رہی ہے اہل کتاب کے حوالے سے, یہود و نصارہ کے حوالے سے, کہ مومن جو بھی ہیں, جو مسلمان ہیں, ان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مسلمانوں کو چھوڑ کر. یہی حکم جو ہے, یہی حکم سورہ مائدہ میں پھر آیا تھا کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا. تو ابتدائی حکم یہ ہے کہ جو سچے اہل ایمان ہیں وہ اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست ہرگز نہ بنائیں. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی ایسا کرے گا, فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ تو پھر اللہ سے اس کا پھر کوئی تعلق نہیں ہے, إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً مگر یہ ہے کہ اس صورت میں کہ تم کرنا چاہو ان سے کچھ بچاؤ, یعنی کفار سے وقتی طور پر کوئی معاہدہ کر لیا یا ان کے شر سے بچنے کے لیے کسی قدر روابط قائم کر لیے, یہ نہیں ہے کہ ان کے فرنٹ لائن الائی بن کر ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھاؤ. ہر وقت لڑائی کرنا بھی ضروری نہیں ہے, لیکن دوست ہرگز نہ بناؤ, اور کسی وقت تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں, کوئی معاہدات بھی ہو سکتے ہیں, جب ان سے اندیشہ ہو تمہیں کسی خطرے کا اور ان کے کسی چڑھائی کا, لیکن ہرگز ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. اصل دوست تمہارے وہی ہیں جو سچے اہل ایمان ہیں, اور کوئی دوست نہیں ہو سکتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنے نفس سے, اپنی ذات سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف ہوگا ٹھکانا, لوٹنا. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ اے نبی فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے دل کی بات کو چھپاؤ گے یا اس کو ظاہر کرو گے, یعلمہ اللہ، بہر صورت اللہ تو اس کو جانتا ہے. اب یہ کس کو پیغام جا رہا ہے؟ وہی جن سے گفتگو ہو رہی ہے، نجران کے عیسائی جو آئے ہوئے ہیں. اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو تو معلوم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. واللہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا، جس دن پائے گا ہر شخص جو کمائی اس نے کی ہوگی، جو بھی نیکی کی ہوگی، خیر کا کام کیا ہوگا، محضرا اپنے سامنے پائے گا، حاضر پائے گا. وما عملت من سوء، اور جس نے کوئی بھی برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، وہ بھی اپنے سامنے موجود پائے گا. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، لیکن جنہوں نے برائیاں کی ہوں گی اور انہیں انجام نظر آ رہا ہوگا، ان کی خواہش کیا ہوگی؟ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس دن وہ آرزو کریں گے کہ کاش کہ مجھ میں اور اس میں ایک زمانے کا فاصلہ ہو جائے. یہ جو کچھ میرے سامنے اعمال نامہ لایا گیا ہے، یہ کہیں میری نگاہوں سے دور کر دیا جائے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنے نفس سے، اپنی ذات سے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بہت مہربان بھی ہے اپنے بندوں پر. جو اللہ کے ساتھ بددیانتی کرے، خیانت کرے، تو پھر وہ بچ کر نہیں جا سکتے، ان کے دل کے بعد بھی وہ جانتا ہے اور وہ سخت سزا دینے والا ہے. لیکن جو اس کے ساتھ وفادار ہو تو وہ انتہائی رؤوف ہے، مہربان ہے، شفیق. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ آیت اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، بہت کوٹ کی جاتی ہے. اے نبی فرما دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو. عیسائیوں کا خاص معاملہ یہ تھا نا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے لو لگانے والے، زندگی کے معاملات اور مصروفیات سے کٹ کر خانقاہوں کے اندر اور غاروں کے اندر جو ہے وہ اللہ سے لو لگانا، یہ ان کا خاص معاملہ تھا راہبوں کا. تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، واقعی ایسا ہے، فتبعونی، تو پھر میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلے آؤ، میرے راستے پر آ جاؤ. یحببکم اللہ، اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ انسان سے محبت کرتا ہے. اور یہ مقام، چونکہ یہ خاص موضوع تھا، آپ کو معلوم ہے، راہبوں کا، عیسائیوں کا، تو فرمایا کہ اس رستے میں نہیں ہے، اب اس راستے میں ہے اللہ کی محبت. واحد طریقہ اب یہ، مجھے فالو کرو، میرے راستے پر چلو، میری پیروی کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا. لیکن اس آیت میں ہمارے لیے بھی بشارت ہے کہ اگر ہم اتباع کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر معاملے میں انہیں کو فالو کریں، زندگی کے ہر معاملات میں، تو یہ اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان انسانوں سے محبت کرتا ہے، محبوبیت خداوندی کا مقام حاصل ہوتا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر یہ اعراض کریں، منہ موڑیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، پسند کر لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو تمام جہان والوں پر. اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ، چن لیا، یعنی نبوت اور رسالت کے لیے سلیکٹ کر لیا. اس کو حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم کا گھرانہ، حضرت ابراہیم کا، اور عمران کا گھرانہ. یہ عمران جو ہیں، یہ دو شخصیتیں ہیں جن کا نام تاریخ میں عمران آتا ہے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے بیٹے حضرت موسیٰ کو بھی رسالت مل گئی اور حضرت ہارون کو بھی رسالت مل گئی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آگے جو تذکرہ ہو رہا ہے، وہ حضرت مریم جن کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور رسول ہیں ان کے بطن سے تولد ہوئے، تو حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا، تو عمران کے گھرانے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گویا کہ تعلق وہاں سے ہو رہا ہے، تو ان کے گھرانے کو اللہ نے منتخب کر لیا اس کام کے لیے نبوت و رسالت کے لیے. ذریتم بعضها من بعض، یہ اولاد اور ذریت ہیں ایک دوسرے کی، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اذ قالت امرأت عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا، جب کہا عمران کی بیوی نے، اب ذہن میں رکھیے عمران کی بیوی سے مراد ہے حضرت مریم کی والدہ، ان کا نام آتا ہے حنہ، حضرت مریم کی والدہ، ابھی حضرت مریم کی پیدائش نہیں ہوئی، انہیں حمل ٹھہر چکا تھا، پیٹ میں بچہ ہے، اس کے بارے میں ایک دعا کر رہی ہے. اذ قالت امرأت عمران، جب عمران کی بیوی نے یعنی حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی، رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میں نے نظر کیا اس کو کہ جو میرے پیٹ میں ہے، وقف کر دیا تیرے لیے، دین کے لیے، ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے. یہ ان کے ہاں ایک بہت بڑی نیکی تھی کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو وقف کر دینا ٹوٹلی دین کی خاطر، ہیکل سلیمانی جو ان کا بیت المقدس تھا اور وہاں پر رہ کر وہ دین سیکھیں اور جو بھی خدمت کریں، یہ ہے. تو میں نے اپنے جو پیٹ میں ہے اس کو وقف کر دیا تیرے لیے، محررن سب سے آزاد رکھ کر، فتقبل منی، سب سے آزاد رکھ کر یعنی یہ دنیاوی بکھیڑوں میں نہیں پڑے گا، ان کے ذہن میں تھا بیٹا ہوگا، شادی نہیں کرے گا، دنیاوی بکھیڑوں میں نہیں پڑے گا، یہ ان کا ایک تصور تھا وہاں پر. فتقبل منی، تو اسے میری جانب سے قبول فرما لے، یہ میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے وقف کر دیا. انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا ہے جاننے والا. فلما وضعتها، اب جب وہ وضع حمل ہوا، ولادت ہوئی، قالت رب انی وضعتها انثی، تو کہنے لگی کہ اے رب میں نے تو جنا ہے ایک لڑکی کو، ان کے ذہن میں بیٹا تھا، یہ تو بیٹی ہوئی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا کہ انہوں نے ایک بیٹی کو جنا ہے، خوب جانتا ہے وہ. وليس الذكر كالأنثى، لیکن نہیں ہے کوئی بیٹا جیسی وہ بیٹی، جو وہ بیٹی ان کو جو عطا ہوئی ہے، ان پر تو بڑے بڑے بیٹے جو ہیں وہ بھی فخر کریں گے، ان کا مقام ہی کچھ اور ہے. وإني سميتها مريم، اب یہ پھر حضرت ابراہیم مریم کی والدہ کہہ رہی ہیں، وإني سميتها مريم، میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، اور میں اسے اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. فتقبلها ربها بقبول حسن، پھر قبول کر لیا اس کے رب نے، بہت عمدگی سے قبول کرنا. کہا جاتا ہے کہ اگرچہ ان کے ہاں رواج نہیں تھا کہ بیٹی کو قبول کریں ہیکل کی خدمت کے لیے، لیکن بالآخر مان لیا گیا اور ان کی پرورش ہوئی، چنانچہ وہ وہاں پر ان جو نظر مانی گئی تھی وہ مقبول ہوئی اللہ کی طرف سے، اور ان میں بڑے کمالات تھے جو آگے ان کا ذکر آئے گا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پروان چڑھایا انہیں، بہت عمدہ عمدگی سے پروان چڑھانا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفالت میں لیا انہیں حضرت زکریہ نے. حضرت زکریہ اللہ کے نبی ہیں اور حضرت مریم کے رشتے میں خالو تھے، ظاہر بات ہے کہ وہ نبی ہیں، ہیکل سلیمانی کے اندر وہ ہیں، اور انہوں نے اپنی زیر پرورش رکھا حضرت مریم. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریہ ان کے پاس داخل ہوتے تھے ان کے حجرے میں، وجد عندها رزقا، تو پاتے تھے ان کے پاس رزق، انواع و اقسام کے کھانے. اکثر مفسرین نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ بے موسمی پھل اور بڑے عمدہ عمدہ کھانے ان کے پاس جو ہیں وہ حجرے میں دیکھتے تھے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہاں رزق سے مراد ہے کہ بڑے علمی کمالات، ان کی گفتگو کے اندر جو علم اور حکمت کے موتی ہوتے تھے، وہ حیران ہوتے تھے کہ اتنی کم عمر کے اندر اور یہ باتیں ہیں عالمانہ اور حکیمانہ. بہرحال دونوں طرح سے ترجمے کیے گئے ہیں. قال یا مریم انا لکی ھذا، تو وہ پوچھتے کہ مریم یہ تمہارے پاس یہ سب کچھ کیسے حاصل ہوا، کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، جواب دیا انہوں نے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ سب مجھے اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر کسی حساب کے، بے قیاس، بے حد و حساب. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت حضرت زکریا کو ایک خیال آیا، انہوں نے فوراً دعا کی وہیں پر، اپنے رب سے دعا کی. قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ، اے میرے رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے. اس کا تذکرہ سورہ مریم میں بالکل آغاز میں آئے گا. بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے اپنے کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، تو یہ نبوت جو ہے اس کی وراثت آگے کیسے جائے گی اور یہ کام آگے کون کرے گا، ان کے دل میں اس کا بڑا احساس تھا. تو جب دیکھا کہ مریم کو اللہ تعالیٰ یہ کچھ نواز رہا ہے اس نو عمری کے اندر، تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا وہ، ایک اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں. فوراً دعا کر دی. انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے. فنادت الملائکہ، تو پکارا انہیں فرشتوں نے. وہو قائم یصلی فی المحراب، اس وقت کہ جب زکریا علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اپنے حجرے میں. ان اللہ یبشرک بیحیی، اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتے ہیں یحییٰ کی، یعنی ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. مصدقاً بکلمۃ من اللہ، اور وہ گواہی دے گا اللہ کے ایک کلمے کی. یہ کلمۃ من اللہ یہاں پر آ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. حضرت یحییٰ کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی ولادت ہے، اور وہ خبر دیتے ہوئے آئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کی خبر حضرت یحییٰ دے رہے تھے. وسیدن و حصورم و نبی من الصالحین، اور وہ بڑا سردار ہوگا اور بہت ہی زاہد ہوگا، نزات دنیاوی سے کنارہ کش رہنے والا، اور وہ نبی ہوگا صالحین میں سے. یہ بشارت مل گئی حضرت زکریا کو. قال ربی انا یکون لی غلام، اب انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے کہاں سے کوئی اولاد، کہاں سے کوئی بیٹا میرے پاس ہوگا، کیسے ہو جائے گا بیٹا میرے لیے. وقد بلغنی الکبر، حالانکہ آ لیا ہے مجھے بڑھاپے نے. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی صدا کی بانج ہے. اب انہیں خیال آیا کہ یہ کیسے بچہ ہوگا، ساری زندگی ہوا نہیں، بیوی صدا کی بانج، اب یہ بڑھاپے کی بھی آخری حدوں کو پہنچے ہوئے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. دیکھیے یہ تمہید ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہے، اس معجزانہ طور پر ہوئی ہے، بن باپ کے ہوئی ہے، تو حضرت یحییٰ کی ولادت بھی معجزانہ ہے. ایک اعتبار سے جو بیوی ساری عمر بانج رہی ہے، بوڑھی بھی ہو گئی ہے، اور خود وہ کہتے ہیں میں بڑھاپے کی آخری حدود کو پہنچ چکا ہوں، اور خود حیران ہو رہے ہیں، دعا تو میں نے کر دی ہے، بشارت بھی مل گئی، ہوگا کیسے بیٹا. تو یہ بھی اپنی جگہ خرق عادت ہے، عام عادت کے خلاف ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی قدرت کا ظہور ہے. قال رب اجعل لی آیہ، کہنے لگے کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے، تسلی ہو جائے کہ واقعی ایسا ہوگا. قال آیتک اللہ تکلم الناس، فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم کلام نہیں کر سکو گے لوگوں سے. ثلاثۃ ایام، تین دن تک. الا رمزا، مگر صرف اشاروں کے نایوں میں. علامت یہ دی گئی کہ اب تمہاری زبان بند ہو جائے گی، تم زبان سے کچھ بول نہیں سکو گے تین دن تک. ہاں، اشاروں کے نایوں میں لوگوں سے بات کرو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہونے والا ہے. واذکر ربک کثیرا، اور اپنے رب کا ذکر کرتے رہنا، یاد رکھنا اسے کثرت سے. وسبح بالعشی والابکار، اور تسبیح کرنا اس کی صبح و شام. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کیا، چن لیا، ایک خاص مقام عطا کیا ہے. وَطَحَّرَكِ، اور بہت ہی صاف ستھرا تجھے بنایا ہے، پاک کیا ہے. وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جہان کی تمام عورتوں پر تجھے ایک امتیاز بخشا ہے، خصوصی مقام تجھے عطا کیا ہے. اب حضرت زکریہ کے بعد پھر واپس حضرت مریم کی طرف کلام پر مڑ گیا. یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی بندگی کرتی رہ، اسی کی تابع فرمان رہ، وسجدی ورکعی مع الراکعین، اور سجدہ کر اور رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے نبی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. درمیان میں اب خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ باتیں اتنی تفصیل سے، یہ غیب کی باتیں ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے، وہ آپ کی طرف وحی فرما رہا ہے. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے کہ جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے اور اندازی کرنے کے لیے کہ کون ہے کہ جو پرورش میں لے گا مریم کو، مریم کی کفالت کس کے حصے میں آئے گی. جو مجاور تھے انہوں نے آپس میں قرآن اندازی کی ہے، ایک ہر ایک چاہتا تھا کہ اتنی جو صاحب صلاحیت بچی ہے اس کو میں اپنے زیر پرورش لاؤں اور اس کی تربیت میں کروں دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے. اس وقت جب یہ جھگڑ رہے تھے اس مسئلے میں، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے. وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ وہاں نہیں تھے جب وہ اس بات پر جھگڑ رہے تھے. یعنی یہ سب باتیں اللہ کی طرف سے آپ تک پہنچ رہی ہیں. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک کلمے کی جو اس کی طرف سے آئے گا، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہوگا مسیح عیسی ابن مریم. پہلے بشارت حضرت زکریہ کو ملی حضرت یحییٰ کی، اب حضرت مریم کو مل رہی ہے مسیح عیسیٰ مسیح ابن مریم. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ بہت باعزت مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ومن المقربین، اور وہ اللہ کے خاص مقربین میں سے ہوگا. ویکلم الناس فی المہدی وکہلا، وہ کلام کرے گا لوگوں سے کہولت فی المہد یعنی گود میں، ماں کی گود میں، بالکل شیرخوار بچے کی شکل میں بھی، وکہلا اور کہولت کی عمر میں، ادھیڑ عمری میں. ومن الصالحین، اور وہ بہت ہی نیک لوگوں میں سے ہوگا. قالت ربی انا یکون لی ولد، کہنے لگی کہ اے رب کہاں سے ہو جائے گا میرے کوئی بچہ کوئی اولاد. ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. اذا قضا امرا، اور جب وہ طے کر لیتا ہے کسی معاملے کا، فانما یقول له کن فیکون، تو بس اس کا اتنا کہنا کافی ہوتا ہے کہ کن، اور وہ کام ہو جاتا ہے. یہ کلمہ کن ہے، چنانچہ بن باپ کے پیدائش ہوئی ہے، خرق عادت ہوئی ہے، تو پھر کلمہ کن ہے. اللہ تعالیٰ کلمہ کن سے کوشش بھی شے کو وجود میں لا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے. اور ان کے شوہر نہیں تھا، اگرچہ یہودی تو الزام لگاتے ہیں کہ ان کا ایک شوہر بھی تھا یوسف نجار وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ سب جھوٹ ہے، جو اصل حقیقت ہے. عیسائی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، مسلمان بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور اس میں جو اصل چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا کلمہ کن. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تعلیم دے گا اور وہ سکھائے گا اسے کتاب اور حکمت. یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دیں گے کتاب کی بھی اور حکمت کی بھی. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی تورات کی اور انجیل کی. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور انہیں رسول بنا کر بھیجا جائے گا بنی اسرائیل کی طرف. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے، باقی تمام رسول جو پہلے آئے ان کی نبوت اور رسالت اپنی اپنی قوم کی طرف تھی. حضرت عیسیٰ کی رسالت بھی ہے بنی اسرائیل کے لیے، وہ رسولاً الی بنی اسرائیل، اس قوم کے لیے تھی. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانیاں اپنے رب کی جانب سے. حضرت عیسیٰ کو جو بڑے بڑے معجزے دیے گئے تھے، حسی معجزات، اب ان کا ذکر ہو رہا ہے. انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے بناتا ہوں گارے سے، کہیت الطیر، ایک پرندے کی مورت. فانفخ فیہ، اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرًا باذن اللہ، اور وہ ہو جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى، اور میں بھلا چنگا بنا دیتا ہوں اندھے کو جو پیدائشی اندھا ہے، اور ابرص یعنی کوڑی کو، اور کوڑی جو ہے وہ لا علاج مرض تھا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزات عطا کیے ہیں، یہ سب کچھ میرے ہاتھ سے ہوتا ہے، لیکن کرنے والا کون ہے؟ اللہ.
وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ،
اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو گھر میں چھوڑ کر ذخیرہ کر کے آئے ہو اپنے گھروں کے اندر، یہ تفصیلات بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم واقعی یقین رکھنے والے ہو. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں اس کی کہ جو مجھ سے پہلے ہے یعنی تورات. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں ان بعض چیزوں کو حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، جو اصلاً حرام نہیں تھی لیکن تمہاری نالائقیوں اور شرارتوں کی وجہ سے بعض چیزیں اللہ نے تم پر حرام کر دی تھی بنی اسرائیل پر، میں انہیں حلال کرنے آیا ہوں اللہ کے حکم سے. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی جانب سے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی بندگی کرو. یہ ہے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی ہے سیدھا راستہ. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ، تو جب عیسیٰ نے محسوس کیا قوم کی جانب سے کفر ہے، انکار ہے، مخالفت ہے. قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ، تو انہوں نے آواز لگائی کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ، تو کہا حواریین نے، وہ چند ساتھی تھے ان کے، اکثر تعداد 12 بتائی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کل 12 افراد تھے جو ایمان لائے تھے، اور یہ حواری بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ کپڑے دھویا کرتے تھے، دھوبی جسے کہتے ہیں، اور وہ کپڑے کو صاف کر کے، حواری یعنی کسی چیز کو صاف کرنا، نکھارنا، تو چنانچہ ان کو حواری کا لفظ جو ہے لفظ دیا گیا، اور ان میں سے اکثریت تھی، اور کل 12 افراد پوری قوم میں سے حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم ہیں، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں اور آپ کے ساتھ. وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور گواہ رہنا کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ، اے ہمارے رب، اب یہ دعا ہے حواریین مسیح علیہ السلام کی، اے ہمارے رب، آمَنَّا بما انزلتا، ہم ایمان لائے اس پر کہ جو نازل فرمایا ہے تم نے. واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی ہے، اتباع کیا ہے رسول کا یعنی حضرت عیسیٰ کا. فاکتبنا مع الشاہدین، تو لکھ لے ہمیں گواہوں میں سے، ہمیں گواہوں کی فہرست میں شامل فرما لے ہمارے ناموں کو. ومکروا ومکر اللہ، اور پوری قوم جو بنی اسرائیل ہے وہ کیا کر رہی تھی، وہ ان کے خلاف چالیں چل رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکانے کے منصوبے بن رہے تھے، انہیں جادوگر قرار دے دیا گیا اور کہا گیا یہ مرتد ہے، اس کو سولی پر لٹکایا جائے، وہ کوششیں وہ کر رہے تھے. ومکر اللہ، اور اللہ کی اپنی ایک تدبیر تھی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات العلیٰ.